بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. أما بعد, مسائل جاهلیت کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جاہلیت کا مسئلہ نمبر 30 جیسا فرماتے ہیں, اللہ تعالی کی آیتوں کے عجائب میں سے یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتفاق کی وصیت کو ترک کر دیا, اور جس چیز سے ان کو منع کیا گیا یعنی تفرقے کا ارتکاب کیا. یعنی مسئلہ نمبر 30 جو ہے وہ ہے اتفاق کو ترک کرنا اور تفرقے کو اپنا لینا, اتفاق کو چھوڑ کر تفرقے کو اپنا لینا. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الروم آیت نمبر 31 اور 32 میں, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اور مشرکوں میں سے نہ ہو, لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے لیے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور فرقے فرقے میں بٹ گئے, اور ہر فرقہ اس سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے. جاہلیت میں کیونکہ شرک عام تھا, اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ افتراق ہوا ہے, فرقے فرقے بنے ہیں, کبھی اتفاق اور اجتماع شرک کے ہوتے ہوئے نہ ہو سکا اور نہ کبھی ہو سکے گا. جاہلیت میں لوگوں نے اپنے مختلف معبود بنا رکھے تھے, کسی کا معبود لات تھا, کسی کا عزا تھا, کسی کا حبل تھا, کسی کا ود, کسی کا سواع, تو مختلف نام جو ہم سنتے ہیں بتوں کے, مختلف لوگوں نے مختلف بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور صرف اتنے ہی نہیں بلکہ وہ ان کا جو افتراق ہے وہ اتنی حد تک چلا گیا کہ وہ ہر قبیلہ یا ہر گروہ کہتا کہ ہم حق پر ہیں اور باقی باطل پہ ہیں, جس کی بنیاد پر ان کے آپس میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں, قتل و غارت بھی ہوا کرتی تھی. حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ سب ایک ساتھ مل جائیں, اتفاق سے کام لیں, سب جمع ہو جائیں, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور یہ فرقے جو ہیں یہودیوں میں بھی موجود تھے, نصارہ میں بھی موجود تھے جہلیت کے زمانے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, ایک روایت میں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, اور نصارہ کے 72 فرقے بنے سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. یہ جو ایک فرقہ ہے یہ وہ فرقہ ہے جو اپنے نبی کی اتباع کرنے والا فرقہ تھا, اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا فرقہ تھا. عجب بات یہ ہے, چلو وہ تو جاہلیت کا دور تھا, جاہلیت کا زمانہ تھا, فرقے فرقے میں لوگ بٹے ہوئے تھے, مشرکین عرب کے اپنے فرقے تھے, یہودیوں کے اپنے فرقے تھے, نصارہ کے اپنے فرقے تھے, اور ہر فرقہ یہ کہتا کہ ہم حق پر ہیں باقی سارے باطل پہ ہیں. عجب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اس امت میں فرقے کیوں ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 اور اس پیاری امت کے 73 فرقے. ایک رب ہے, ایک معبود ہے, ایک رسول ہے, ایک کتاب ہے, اور فرقے 73 بنیں گے. وجہ کیا ہے؟ تعجب ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کون سا فرقہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک روایت میں آیا ہے الجماعہ جماعت, دوسری روایت میں آیا ہے علماء انا علیہ وصحب جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے, قرآن و صحیح حدیث پہ تھے, اور صحابہ کی قید اس لیے لگائی کہ تفرقے سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. اگر تفرقے سے بچنا ہے اور ان 72 ہلاک ہونے والے فرقوں سے بچنا ہے تو پھر انا ما انا علیہ تو سب کہتے ہیں, سارے 73 فرقے کہتے ہیں, قرآن حدیث کی بات سارے کرتے ہیں. ایک ایسا فرقہ ہے جو قرآن حدیث کی بات بھی کرتا ہے اور صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق بھی سمجھتا ہے, جو افرقۃ الناجیہ طائفۃ المنصورہ ہے, نجات پانے والا فرقہ. اور ایسا فرقہ جس کی نصرت و مدد اللہ تعالی نے کرنی ہے تا قیامت. ان کے مخالفین, ان کے دشمن جتنے بڑے کیوں نہ ہو, جتنے طاقتور کیوں نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے اس گروہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. جن کا بنیادی نظریہ یہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اور یاد رکھیں جس نے بھی حق کو چھوڑا ہے اسے اللہ تعالی نے باطل میں ضرور آزمایا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. جس نے حق کو چھوڑا ہے اللہ تعالی نے اس حق کے چھوڑنے کی سزا میں اسے باطل میں ضرور مبتلا کیا ہے, جب تک کہ وہ توبہ کر حق کو نہیں اپناتا وہ باطل میں بھٹکتا رہے گا, اسے کبھی بھی راہ راست نظر نہیں آئے گا. اور حق واللہ بالکل واضح ہے, علماء انا علیہ واصحابی واللہ الفاظ بالکل واضح ہیں, اور کوئی دو مسلمان آپ کو اس پر اختلاف کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق. سوائے رافضیوں کے, وہ تو فرقہ ہی اور ہے, کوئی چھوڑے آپ, لیکن سنو جماعت میں بات کر رہا ہوں, جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, رافضی نہیں یعنی شیعہ نہیں, ان کے علاوہ جو ہیں صحابہ کرام کا آپ نام لیتے ہیں سب سر جھکا دیتے ہیں, کہتے ہیں حق کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں, کسی کی سیرت آپ بیان کرتے ہیں تو 10 آنسو ٹپکاتے ہیں, کہتے ہیں سچ کہا ہے, بڑے قربانیاں دیے صحابہ کرام نے, اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں جیسے رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے. دو مسلمان آپ کو اس معاملے مختلف نظر نہیں آئیں گے, لیکن جب پریکٹیکل یا عمل کی بات آتی ہے پھر دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں دو گروہوں میں, دو بڑے گروہوں میں, ایک جو صرف دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا وہ جو عمل کر کے دکھاتا ہے کہ صحابہ کرام کی سمجھ مقدم ہے میری اور آپ کی اور ہمارے اماموں کی سمجھ سے مقدم ہے سب پر. کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. وہ شاگرد کس کے ہیں؟ امام بحمنی کس کا شاگرد تھا؟ امام مالک کس کا شاگرد تھا؟ امام شافی, احمد بن حنبل, امام اوزاعی, امام سفیان ثوری, امام حباد بن سلمہ, امام حباد بن زید, عبد الرحمن بن مہدی, یہ کس کے شاگرد تھے؟ کسی کے شاگرد تھے نا. لیکن صحابہ کرام کس کے شاگرد تھے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں امام مالک کس کا شاگرد تھا, کسی کو نام آئے کسی کو نہیں آئے گا, اگرچہ ان کو معروف استاد امام ربیعہ تھے لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتا. کوئی ایسا ہی مسلمان جس کو نہیں پتا کہ صحابہ کرام کا استاد کون تھا, کس کے شاگرد تھے؟ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سارے مل کے ایک جب سارے سب مل کے ایک جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، براہ راست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. تو جن کا علم، جن کے علم میں اتنا نور ہے، اتنی مضبوطی ہے، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا، ان کی سمجھ اور ان کا فہم ہم چھوڑ دیں، اور پھر بعد میں آنے والے لوگ جو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تصور تو کریں ذرا، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین ہیں، ان کے شاگرد اتباع التابعین ہیں، اور اتباع التابعین میں سے یا ان کے شاگردوں میں سے باقی چار امام ہیں، جو باقی ائمہ جو ہیں جو زیادہ معروف ہیں. وہ پھر صرف ایک امام کی بات مانی جائے اور باقیوں کو چھوڑا جائے، کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ایک امام معصوم ہے؟ ایک امام سے غلطی کا امکان ہے کہ نہیں؟ اگر ایک امام غلطی کرے تب بھی اس کی بات میں مانوں، یہ کون سا دین ہے میرے بھائی؟ اگر امام کا قول قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہمارے سارا آنکھوں پہ ہے، اور اگر امام کا قول قرآن حدیث سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ قول کبھی بھی قبول کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان کی اطاعت الگ ہے. اگر اولی الامر جو حاکم وقت ہے اور جو علماء ہیں ان کی فرما برداری یا ان کا قول ٹکرا جائے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، تو پھر ان کی کوئی اطاعت نہیں کی جاتی. آج امت میں ہم یہ فرقے دیکھتے ہیں. میرے بھائیو، ہمارا اختلاف، ہمارا دیکھیں اختلاف ہوتا ہے کہ اختلاف رائے، یہ تو ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کے بیچ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، فقہ مسائل میں ایک مسئلہ کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی قریظہ کی جنگ کے موقع پر، تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں جا کے. صحابہ کرام دو حصے میں تقسیم ہو گئے، بعض راستے میں نماز پڑھی، بعض وہاں بھی جا کے نماز پڑھی. تو نس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا. جنہوں کو راستے میں نماز پڑھی انہوں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم جلدی جائیں، یہ نہیں چاہتے تھے کہ نماز وقت میں نہ پڑھے. اور دوسرے گروہ نے ظاہر کو یہ کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہیں بھی پڑھے تو وہیں بھی ہم نے پڑھی. جب خبر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے خاموشی اختیار کی اور کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کو نہیں اس کے بارے میں نہیں کہا یہ سچا ہے، یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں اختلاف کا امکان ہے. لیکن مجھے ایک عقیدے کا مسئلہ دکھا دے جہاں پر صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. ایک مسئلہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، عقیدے کے اصول مسائل میں کبھی کسی صحابی کا آپس میں اختلاف نہیں تھا. بلکہ بچے بھی جانتے تھے، عجب بات ہے، بچے بھی جانتے تھے جو کم سن تھے، جو ابھی علم حاصل کر رہے ہیں عقیدے کے تعلق سے، وہ بھی ماشاءاللہ ماہر تھے. عقیدے میں ان کا بھی اختلاف نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کم سن لڑکی سے سوال کرتے ہیں، لونڈی سے، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا جواب دیا؟ اب سننے والا صحابی جو اس لونڈے کا آقا ہے، دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور سامنے کھڑی ہے وہ کم سن لونڈی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے ہیں، یہ مومنہ ہے کہ مومنہ نہیں ہے، مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، کیا سوال کیا؟ کلمہ سناؤ. سوال دیکھیں، این اللہ، عقیدے کی باریک بھی نہیں دیکھیں آپ. کلمہ شہادت کے مکملات میں سے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، جو ارکان ایمان ہیں، ارکان ایمان میں سے جو پہلے رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے توحید اسماء و صفات کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کی صفت العلو، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ کم سی لڑکی جواب میں کیا کہتی ہے؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، الرحمن علی العرش استوى. اس بچی نے آیت سنی ہوئی تھی، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. وہ صحابی جو ابھی غصے میں تھا، جسے پہلے تھپڑ مارا ہوا تھا، اگر یہ جواب غلط ہوتا تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے وہ ایک تھپڑ اور مار دیتے. تم یہ کیا کہہ رہے ہو, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, تم کہاں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے؟ لیکن جب اس کا جواب 100% صحیح نکلا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں, میں کون ہوں؟ وہ لڑکی عرض کرتی ہے, آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اعتقها فإنها مؤمنة, یہ گواہی ہی کافی ہے واللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی گواہی دیتے ہیں, اسے آزاد کر, یہ مومنہ ہے. آج لوگوں سے کہو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, کہتے ہیں وہابی ہے. کہتے یہ انبیاء کے شان میں گستاخی کرنے والا ہے, یہ اولیاء کا گستاخ ہے. عجب بات ہے واللہ, اگر یہ شخص جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور جب کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, یہ الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں. یہ الٹا سیدھا سوال ہے. کاش اسے پتہ چل جاتا, نہیں سچ بات ہے, کاش اسے پتہ چل جاتا اس مولوی کو کہ یہ کس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور کس کے خلاف بد کلامی کر رہا ہے. اگر اسے معلوم ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا. اسے انداز نہیں کتنی خطرناک بات وہ کر رہا ہے. اس کے دل میں صرف یہ زہر گھول دیا گیا ہے کہ یہ وہابیوں کا سوال ہے, اسے بچ کے رہنا. بس وہابی کا ٹائٹل لگ گیا, اب پوری دنیا اس کے اندر اندھیرا اندھیرا ہو گیا, اب وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دلوں پر پردے لگ گئے اور کانوں میں بہرا پن چھا گیا, اب وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں, کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, جو تعصب کو دل سے نکال لیتے ہیں اور شرک و بدعات کے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اپنے کانوں کو دھرتے ہیں حق کو سمجھنے کے لیے, واللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دیتا ہے, ہدایت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے. لیکن جو نہیں چاہتا, جو خود نہیں چاہتا, تو اللہ تعالیٰ اسے کو بھی توفیق نہیں دیتا. تو امت میں تفرقہ آج بھی موجود ہے. ہم بات کر رہے تھے جاہلیت کے زمانے کی, آج ہم کہاں پہ ہیں, کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آج امت کا حال تو دیکھیں میرے بھائیو, آج ہم ذلیلوں کے بھی ذلیل ہیں. یہودی جو ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم ذلۃ والمسکر, ان پر لکھ دیا گیا ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی اور محتاجی لکھ دی گئی ان کے اوپر. اور تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی جگہ پر بھی یہودیوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, ذلیل ہوتے رہے, ملک بدر ہوتے رہے ہمیشہ. آج عجب بات دیکھیں, آج وہ جو ذلیل تھے نا, آج وہ ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم 10-20 وجوہات بیان کرتے ہیں اور اصل بنیاد وجہ بھول جاتے ہیں. کوئی کہتے حکمران ظالم حکمران کافر حکمران کی وجہ سے انہوں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے, کوئی کہتے امریکہ کی طاقت ہے یہ وجہ ہے, کوئی کہتے امت میں تفرقہ کی وجہ ہے, کوئی بنیادی وجہ میں اور آپ ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم نافرمان ہیں. آج ہم جو امت میں سب سے بڑی نافرمانی ہے, وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے, آج امت سے شرک اکبر کو مٹا ڈالو, کم سے کم اپنی زندگی سے تو مٹا ڈالو نا, واللہ امت کی حالت بدل جائے گی. جو گناہ بنی اسرائیل نے کیا تھا نا, جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی, وہی عین مطابق وہی گناہ وہی غلطی امت اس امت میں اکثر لوگ کر رہے ہیں, اور جب تک توبہ نہیں کریں گے تو یہ ذلت کے بادل جانے والے نہیں, یہ کالے بادل رہیں گے ذلت کے. سوال یہ ہے کہ میرا امت کی ذلت اور عزت میں کوئی کردار ہے کہ نہیں, یا کچھ بھی نہیں ہے؟ میں کچھ کر سکتا ہوں یا کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم F-16 طیارہ چلا یہ کر سکتے ہیں؟ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, اپنے دل کو پاک کریں ہر بد عقیدگی سے, صرف شرک سے نہیں ہر بد عقیدگی سے. نمبر دو, اپنے گھر والوں سے ابتدا کریں. نمبر تین, اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسی, اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ تبدیل ہوں گے میں تبدیل ہوں گا، یہ تبدیل ہوگا، وہ بھی تبدیل ہوگا، جب ہم سب تبدیل ہوں گے تو سارا معاشرہ تبدیل ہوگا. لیکن سر جھکائے بیٹھے رہیں بند کمرے میں اندھیرا کر کے، صرف سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں کہ امت کا کیا ہونے والا ہے، تو کبھی امت ذلت سے نکل نہیں سکتی. یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، جہاد کا منکر تو کافر، یاد رکھیں جہاد کا انکار نہیں کرتے ہم لوگ، لیکن جو شخص اپنے اس 5 فٹ قد کے خلاف جہاد نہیں کرتا، اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا، اس نے دشمنوں کو کافروں کے خلاف کیا جہاد کرنا ہے. آج امت میں شرک اور بدعات عام ہیں، سود عام ہے، بدکاری عام ہے، نافرمانی عام ہے، بیٹے والدین گھر سے نکالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی عام ہو رہی ہے اس امت پہ. اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا ایسے لوگوں کو، جب تک میں اپنے دل کو پاک نہ کروں، صاف نہ کروں، جب تک کہ میں خود اللہ والا نہ بن جاؤں، اپنی تربیت توحید پر نہ کروں، اتباع سنت پر نہ کروں. اخلاص، اخلاص جانتے اخلاص ہوتا کیا ہے؟ کاش ہم جان لیتے. جب تک اخلاص پر اپنی تربیت نہ کریں، جب تک کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات قربان نہ کریں، اپنا سر کہاں قربان کر سکتے ہیں ہم لوگ، اپنی جان کہاں قربان کر سکتے ہیں ہم لوگ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے نا تو پہلے تم لوگ مسجد میں جا کے تعلیم حاصل کرو، اور دشمن تمہاری عزت لوٹتے رہے، تمہارے گھر کو آگ لگاتا رہے، تمہیں قتل کرتے رہے، تم لوگ بس علم حاصل کرتے رہو. کتنی غلط یعنی الزام تراشی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ جہاد کے مسائل میں یوں خلط ملط کر دیتے ہیں. جہاد و طلب، جہاد و دفع، جب کوئی کافر حملہ کرتے سے اب اس کے دفاع کرتے ہیں، روکتے سے جہاد دفع کا جہاد، اس کے اپنے ضوابط اور اصول ہیں. جب آپ خود اٹیک کرتے ہیں جہاد و طلب کے، اس کے اپنے ضوابط اور اصول ہیں، وہ دونوں کو مس کر دیتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ بس کافر کو نقصان پہنچانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، 10-20 کافروں کو گرانا ہے، خود کچھ حملہ کر کے ان میں سے 40 مسلمان مرتے تو مرنے دے، وہ تو ویسے مرنے والے تھے، کافر آج تو کل کافر مار دے گا ان کو، تو ہم نے مارے تو کون سی بڑی بات ہو گئی، لیکن کافر کو نقصان پہنچانا ہے. آگے یہ کافر کیا بدلہ لیتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے نہیں کرتا، وہ بات کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. جس جہاد میں مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو جائے کہ ان کی دھجیاں اڑا دی جائیں، ان کو بے دردی سے صرف قتل نہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا. دہشت گردی تو ہو سکتی، کبھی جہاد نہیں ہو سکتا. آج ہم نے سب مل کے اگر ہمیں متحد ہونا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، جو تعلیم ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ یہ ہے، قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم الصحابہ وسلف الامۃ. قرآن مجید، صحیح حدیث، صحابہ کرام و سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق اگر ہم اس راستے کو، اس منہج کو اپنا لیں، تو انشاءاللہ امت میں پھر سے وہ طاقت، وہ عزت، وہ غلبہ اللہ تعالیٰ پھر سے عطا فرمائے گا، پھر سے وہ محبت ہوگی، پھر سے وہ اتفاق ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، سلف صالحین کے زمانے میں تھا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.